بسم الله الرحمن الرحیم. دن بھر بھول کر فراموش کر کے دن بھر تیرے مبارک نام کو فراموش کر کے اور جب ضرورت ہوتی ہے تو اس میں تجھ کو یاد کرتی ہے. یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی حاجتیں یاد آتی ہیں, اپنی کمزوریاں بھی ستاتی ہیں. کمزوریاں ستاتی ہیں. اے کاش ہم سب حضرت داؤد علیہ السلام کے شاگرد ہوتے. اے کاش ہم سب حضرت داؤد علیہ السلام کے شاگرد ہوتے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت سے اسرار سامنے آ گئے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت سے بید سامنے آ گئے ہیں. ان بیدوں کی شکر گزاری ہم نے کب کی کب کی, اور اس کے علاوہ بھی کسی بڑی نعمت کی شکر گزاری ہم نے کب کی کب کی. ہم اپنے آپ کو گلا کرتے ہیں, اپنے نفس کی ملامت کرتے ہیں کہ اتنے سارے معجزات پر بھی ہم نے شکر نہیں کیا, شکر نہیں کیا جیسا کہ اس کا حق تھا, جیسا کہ اس کا حق تھا. اور اگر ہم مدد لینا چاہتے تو ہمارے ساتھ یہ لشکر بھی تھا, یہ لشکر بھی تھا جو اپنے آنسو سے ہماری مدد کرتا ہے. میں اس علمی لشکر کو چاہتا ہوں, میں اس علمی لشکر کو چاہتا ہوں, علم کی وجہ سے چاہتا ہوں, خدمت کی وجہ سے چاہتا ہوں, گریہ زاری کی وجہ سے چاہتا ہوں. ان کے دل میں جو علم کے لیے شوق موجزن ہے اس کی خاطر میں چاہتا ہوں. میرا دل میرے عزیزوں کے لیے صاف ہے, صاف ہے, یہ بھی اس کی عنایت ہے, یہ بھی اس کی مہربانی ہے. میرا دل اپنے عزیزوں کے لیے صاف ہے, پاک ہیں, یہ بھی اس کی رحمت ہے, یہ بھی اس کی نعمت ہے. دل جاتا ہے دل اس کی محبت کے پانی سے, دل جاتا ہے دل آبیشق سے، عشق کی حرارت سے، دل کی قدرت دور ہو جاتی ہے، عشق کی حرارت سے دل کی قدرت دور ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ جب جب بارانی رحمت برستی ہے تو دل کی پاکیزگی ہو جاتی ہے، جان کی پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ بارانی رحمت جب جب برستی ہے تو اس سے باطن کی پاکیزگی ہو جاتی ہے، اس نے ہم کو کیسے کیسے وسائل دیے ہیں، کتنا مہربان ہے میرے بادشاہ کی مہربانیوں کا کیا کہنا، میرے سلطان کی رحمتوں کا کیا کہنا، میرے سلطان کی رحمتوں کا کیا کہنا، کیا کہنا۔ وہ آسمانی رحمتیں ہیں جو بارانی رحمت برساتا ہے، وہ آسمانی علم ہے جو بارانی علم برساتا ہے، وہ خزانہ ازل ہے جو ہم کو اسرار عنایت کرتا ہے، اے دوستانی من گوشی ہوش سے سنو درویش کی باتوں کو، ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کی رحمت سے آج کوئی خوب خوب بارش ہوگی، خوب خوب بارش ہوگی، بارش ہی سے آبادی ہے، بارش ہی سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ باغ و چمن اس وقت ہنستا ہے جب کہ آسمان روتا ہے، جب آسمان روتا ہے تو زمین ہنستی ہے، جب آسمان روتا ہے تو دل کی زمین ہنستی ہے، جب سر کا آسمان روتا ہے تو دل کی زمین ہنستی ہے۔ باغ و گلشن کی آبادی بارانی رحمت سے، بارانی رحمت سے، ساتھیوں ہم سفروں چلو چلو کچھ آگے چلتے ہیں، اس منزل میں چندان آرام نہیں، آرام اور سکون کی تلاش میں منزلی فنا کی طرف جاتے ہیں، منزلی فنا، منزلی فنا، منزلی فنا، منزلی فنا کو عاشقوں نے یاد کیا، منزلی فنا کے لیے بہت سے دل تڑپتے ہیں، منزلی فنا، منزلی فنا، منزلی فنا میں جب عاشق فنا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے معشوق کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے، منزل فنا کی یہ ایک تعریف ہے. منزل فنا میں جب کوئی عاشق فنا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے محبوبی جان کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے, اپنے محبوبی جان کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے, ایک ہو جاتا ہے محبوبی جان کے ساتھ وہ ایک ہو جاتا ہے. کتنی خوشی ہوگی جب کہ ہم فنا ہو کر محبوبی جان کے ساتھ ایک ہو جائیں گے. ہماری خودی کا نام و نشان مٹ جائے گا, اور مٹ جانا چاہیے. ہماری خودی کا نام و نشان منزل فنا میں مٹ جائے گا, اور مٹ جانا ہی چاہیے, مٹ جانا ہی چاہیے. ہم سچ ہے کہ اپنی خودی سے تنگ آ چکے ہیں, اپنی خودی سے, اپنی خودی سے یہ خودی ہم کو فریب دیتی ہے, یہ خودی ہم کو ستاتی ہے. بار بار اپنی خودی سے ہم تنگ آ جاتے ہیں. اس خودی میں بہت ساری کمزوریاں ہیں, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ خودی مٹ جائے. منزل فنا میں ہماری یہ انا اور یہ خودی مٹ جائے تو کتنی خوشی ہوگی. لوگ تو موت سے ڈرتے لوگ تو موت سے خوف کھاتے ہیں, ہم انتظار کرتے ہیں موت کے لیے, اس لیے کہ اس روز ہم کو جانان کے ساتھ مل جانا ہے, اس روز ہم کو جانان کے ساتھ مل جانا ہے. وہ ہاتھ کھولے ہم کو ایمبریس کرنے کے لیے, استقبال کو آئیں گے, استقبال کو آئیں گے. ہم ایسی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم کو اپنائیں گے, سینہ کھول کے آئیں گے, مسکراتے ہوئے آئیں گے. اے یاری جانی ہم سے الگ کے تم کو تکلیف ہو گئی, خوش آمدید, خوش آمدید عاشق ظالمن. اے ہمارے ناچار عاشق ہم نے تم کو خوب آزمایا, ہم نے تم کو خوب محنت میں ڈالا, ہم نے تم کو ستایا ستایا ستایا, دل دکھایا. کتنی کتنی مشقتیں تو نے ہمارے لیے برداشت کی, اے عاشق ظالمن, اے ہمارے ناچار عاشق خوش آمدید, خوش آمدید, خوش آمدید, خوش آمدید. ہم کو معلوم ہی کہ تم کو دنیا میں طرح طرح کی اذیتیں ملی, بیماریوں کو سہنا پڑا, لوگوں کے دکھوں کو سہنا بڑا خصوصاً ان لوگوں کے دکھوں کو جو علم کی قدردان تھی, جو علم کی مخالفت کرتے تھے. اے عاشق ظالم آؤ آؤ, عبدی کو چھوڑ دو, عبدی کو پسی پشت ڈال دو. اے یاری جانی تم دنیا میں ہم کو یاری جانی کہا کرتے تھے, آج میں تم کو یاری جانی کہوں گا اور میں تمہاری عزت کروں گا. دیکھنا کہ فرشتوں میں تمہارا نام بلند ہوگا, دیکھنا کہ بہشت کے اجتماعات میں تیرے کارناموں کو کیسے سراہا جاتا ہے. دیکھنا حور و غلمان کے اجتماعات میں تیری تعریف کے گن کس طرح گائے جاتے ہیں. تیری تعریف میں نظمیں گائی جائیں گی یاری جانی, اس نوازش کی یہ گنجائش ہے. میں مہربان ہوں شفیق ہوں یاری جانی ہوں, اے یاری جانی تم دنیا کی زندگی میں میری خاطر بہت سی قربانیاں پیش کرتے تھے, اور آج دیکھنا کہ میری کیسی کیسی نوازشات ہیں. اس بہشت میں تیرے لیے کوئی تکلیف نہ ہوگی, کوئی رنج نہ ہوگا, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تم کو بہشت کی سلطنت عطا کر دی جائے گی. یہ سلطنت دیکھو کتنی وسیع ہے, ہمارے پاس کیسی کیسی سلطنتیں ہیں, ہمارے پاس کیسی کیسی سلطنتیں ہیں, ہمارے پاس کیسی کیسی بادشاہتیں ہیں, بادشاہتیں ہیں. اے عاشق ظالم آج تم اپنے مراد کو پاؤ گے, آج تم اپنے مراد کو پاؤ گی. تمہاری تکالیف ختم ہو گئی, تمہارے رنج کا خاتمہ ہو گیا, اور تم ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے, ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. تمہارے لیے آزادی ہے مجھ سے مل کر رہنا اور الگ بھی رہنا. اور دیکھو دیکھو تمہارے لیے علم کی یہ فراوانی, حکمت کی یہ خزانے, اور دیکھو تمہارے دوستوں کی یہ ملاقات. میں تمہارے دوستوں کو بھی نوازوں گا, تمہاری خاطر سے تمہاری اولاد کو بھی میں یہاں بہشت میں لاؤں گا, تمہاری اولاد کو بھی میں بہشت میں لاؤں گا. تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی. اے دوست من, اے عاشق من, تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی, اور تمہارے لیے ہر علم آسان ہو جائے گا. اس بہشت میں کسی بھی نعمت کی کوئی کمی نہیں ہے, اس بہشت میں سب کچھ اور دیکھوں اس میں تمہارے آبا و اجداد بھی ہیں, اور دیکھو اس میں سب کچھ ہے اور پیغمبروں سے ملاقات بھی ہے, اماموں سے ملاقات او بھی ہے. اے دوستان عزیز, یہ ہمارا روحانی سفر ہے, یہ ہماری روحانی پرواز ہے, یہ ہمارے خیالات کی پرواز ہے, اس میں ہمارے قلب کی صفائی ہوتی ہے, جب جب قلب کی پاکیزگی ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے, جب جب ذکر کا کوئی معجزہ ہونے لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے, تو پتہ چلتا ہے. شروع میں ہم نے بارش کی بات کی تھی, سچے مچی بارش برس رہی ہے, یہ بارش بڑی آبادی کی ہے, بہت ہی مفید بارش ہے, اس کا پانی بڑا صاف ستھرا ہے, اس میں نہالو, اس میں جامہ شویی کرو, اس میں نہالو, اس میں جامہ شویی کرو تاکہ تم پاک ہو جاؤ گے, یہ اسی کا فضل و کرم ہے, اسی کی مہربانی ہے. اے عزیزان من, روحانی ترقی کا راستہ یہی ہے, یہی عاجزی ہے, یہی شکر گزاری ہے, یہی مناجات ہے, یہی عشق مولا ہے, عشق مولا ہے, یہی عشق مولا ہے, یہی عشق مولا ہے. عزیزان من, جب جب ایسی پر حکمت بارش برستی ہے تو سے خوب خوب فائدہ اٹھانا, کہ یہ بارش دنیا میں عام نہیں ہے, یہ بارش جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت ہی خاص ہے, یہ بارش جیسا کہ آپ جانتے ہیں معجزانہ ہے اور معجزاتی ہے, بڑا مبارک وقت جس میں کوئی ایسی بارش برس رہی ہو, بڑا مبارک ہے وہ دن جس میں کوئی ایسی بارش برس رہی ہے. عزیزانی من, یہ انقلاب ہی دلوں کے لیے, روحوں کے لیے, عقلوں کے لیے, شخصیتوں کے لیے بڑا انقلاب, مومنین کے لیے, عاشقین کے لیے. دعا کرنا کہ مولا کا مبارک عشق ہر مومن کو نصیب ہو جائے, دنیا میں جتنے مومنین اور مومنات رہتے ہیں ان سب کو مولا کا پاک عشق نصیب ہو جائے. میرے خیال میں یہ بہت بڑی دعا ہے, میرے خیال میں بڑی عمدہ دعا ہے, مفید دعا ہے, پرخلوص دعا ہے, عاجزانہ دعا ہے. یہ کہ دنیا میں جتنے مومنین اور مومنات رہتے ہیں ان کو عشقی مولا نصیب ہو جائے, عشقی مولا نصیب ہو جائے, عشقی مولا, عشقی مولا, عشقی مولا, عشقی مولا. ہر قیمتی شے سے قیمت ہے عشقی مولا, ہر قیمتی شے سے قیمت ہے عشقی مولا. کو طلب کرنا عشقی مولا کے لیے دعا کرنا اور کوئی چیز نہیں, باقی کام یہ عشق خود کرے گا. آپ صرف عشق کو چاہنا, عشق کے لیے طلب کرنا, عشق کے لیے تڑپنا, تڑپنا. جس طرح پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے اس کی یہ تڑپ پانی کے لیے ہے. ساحلی دریا پر جب مچھلی تڑپتی ہے, گرم ریت پر جب مچھلی تڑپتی ہے تو اس کی تڑپ کے یہ معنی ہے کہ وہ پانی کو چاہتی ہے. اس لیے آپ بھی اپنی ذات میں عشقی مولا کے لیے تڑپ پیدا کرنا, شوق پیدا کرنا, جذبہ پیدا کرنا, خواہش پیدا کرنا. اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب کہ آپ عشق کے فوائد کو جاننے لگیں گے, یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ آپ عشق کے تمام فوائد کو جاننے لگیں گے. مولا کی کرامت دور نہیں, مولا کا معجزہ مومنین سے دور نہیں, مومنین کی جماعت کی مناجات میں بہت سی برکتیں, اس کی رحمتیں. مولا کرم کر, مولا مہربانی کر, مولا مہربان ہو جا, مولا دستگیری فرما, مولا مستقبل میں جو مشکلات ہمارے سامنے آنے والی ہیں ان کو آسان کر دینا, تمام بلاؤں کو دور فرمانا. ہمارے دوستوں پر مہربان ہو جانا, ان کی علمی خدمات میں برکت پیدا کرنا, ان میں اتفاق پیدا کرنا, ان کے دلوں میں آپس کی حرمت ہو, عزت ہو, محبت ہو, اور وہ سب مونوریلٹی کے جذبے کے تحت زندگی بسر کرے, وہ ایک دوسرے کو اپنی جان اور اپنی روح قرار دے. محدود زندگی کے مقابلے میں وسیع تر زندگی کو سمجھے, انفرادی زندگی کو اجتماعی زندگی پر قربان کر دے. ہم جماعتی روح میں زندہ ہو جانا چاہتے ہیں, ہم جماعتی روح میں زندہ ہو جانا چاہتے ہیں, ہم جماعتی روح میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ قومی روح میں، کائناتی روح میں، کلی روح میں زندہ ہو جانا چاہتے ہیں، تو ہماری اس خواہش کو بھی پوری کر دے۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد، اللہم صل علی محمد و علی محمد، اللہم صل علی محمد و علی محمد۔
دوستانی عزیز، آپ کے تعاون کا شکریہ۔ دوستانی عزیز، آپ کی ہم نوائی کا شکریہ۔ دوستانی عزیز، آپ کی دستگیری کا شکریہ کہ اس روحانی سفر میں آپ نے اپنے اس ناچیز استاد کو بھی ساتھ لیا، سہارا دیا، اپنے انمول آنسوؤں کے موتیوں سے سہارا دیا، اپنی پگھلی ہوئی آوازوں سے سہارا دیا۔ یہ سچ ہے، میں سچ کہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجتماعی ذکر میں بہت بڑی برکتیں ہیں۔ کوئی بھی مومن محفل میں پگھلتا ہے تو اس سے ہم کو مدد ملتی ہے اور ہم دل ہی دل میں اس کے شکر گزار ہو جاتے ہیں، ایک اچھے خیال کا ماحول ہو جاتا ہے، ہمارے دل سے ہر قسم کی قدورت مٹ جاتی ہے۔ تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ تو اور کیا ہے؟ عزیزان من، آپ کس معجزے کو چاہتے ہیں؟ معجزے تو بہت ہی ہیں، بعض معجزے ایسے بھی ہیں کہ جن سے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، کہ وہ معجزات آزمائشی ہوا کرتے ہیں۔ جیسے فرعون کے سامنے جتنے معجزے ہوئے ان کے نتیجے میں فرعون بمعنی قوم ہلاک ہو گیا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ معجزات بہت ہیں، آپ ایسے معجزے کو طلب کرنا کہ جس میں آبادی ہو، بربادی نہ ہو۔ مثال کے طور پر مناجات میں برکت اور مناجات کا کامیاب ہو جانا، جس طرح آج 3 دن سے یہ امام کے معجزے ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ آرام سے بیٹھ کر گریہ گزاری کی کیفیت کا تجزیہ کرے اور سوچے کہ گریہ و زاری کے اجزائی ترکیبی کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا ایلیمنٹس ہیں۔ میرے خیال میں بہت عناصر ہیں، یعنی ایک ہی گریہ و زاری میں بہت سے معانی ہیں، جیسا کہ قبلاً اس کی کوئی مثال پیش کی گئی تھی۔ تو عزیزان من، مومن کی دانائی یہ ہے کہ وہ اچھے اچھے کام کرے، وہ عبادت کے لیے جتنا وقت مختص کرتا ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائے۔ جس طرح دنیا میں ایک تجربہ کار بے وفار تاجر اپنی دانشمندی اور تجربے سے ایک ایسی سکیم بناتا ہے کہ اس میں وہ بہت مفید کاروبار کرتا ہے اور وہ بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ میرے نزدیک مومن کے باطنی اور روحانی فائدے کے لیے 2 بنیادی چیزیں ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہیں، ایک ہے عبادت اور دوسرا ہے علم۔ لیکن پھر سے سوچئے، عبادت کون سی؟ کس کیٹیگری کی، کس نوعیت کی، کتنی مفید اور کیسی، کیونکہ عبادت کی بہت سی قسمیں ہیں، اگرچہ قسمیں نہیں ہیں لیکن مختلف دلوں کی وجہ سے اس کی قسمیں ہو جاتی ہیں۔ البتہ خدا کے نزدیک ایک ہی عبادت ہے، اس کا نام کیا ہونا چاہیے؟ اس کا نام میرے خیال میں پیغمبرانہ عبادت، کیونکہ یہ گریہ زاری پیغمبروں سے ہے، اور دوسرا نام اولیائی عبادت۔ تو پیغمبرانہ عبادت اور اولیائی عبادت میں یہ چیزیں آ گئی ہیں، یہ ہوئی عبادت۔ اب آئیے علم کی تعریف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علم کی قسمیں کیا ہیں، کس طرح سے۔ خدا کے نزدیک علم البتہ ایک ہی ہے، لیکن لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے علم کی قسمیں ہو گئی۔ تمام قسموں کو آپ چھوڑ دیں، یہ صرف جائزہ لینے کے لیے تھا جو کہا گیا کہ علم کی قسمیں، تو آپ ان میں سے ایک علم کا انتخاب کریں، وہ ہے علم الیقین۔ اور اس میں بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے علم کو علم الیقین کہتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر یہ اصطلاح یعنی علم الیقین کہنا صوفیوں میں ہے اور اسماعیلیوں میں ہے۔ تو علم میں آپ علم الیقین کا انتخاب کرنا ہے، ایسا علم الیقین جو ڈائریکٹ حق الیقین اور عین الیقین سے آیا ہو، اتنا فرق ہو۔ اب ان دونوں چیزوں سے آپ کی تیاری ہوگی عین الیقین کی طرف جانے کے لیے۔ ایک تو آپ نے اولیائی یا پیغمبرانہ عبادت کی شناخت حاصل کر لی، آپ نے جان لیا کہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام کس طرح عبادت کیا کرتے تھے، آپ نے جان لیا، پھر آپ کوشش کریں ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے۔ اور دوسری طرف سے یہ طے ہوا کہ ابتدائی علم علم الیقین ہے، یعنی عالمی شخصی میں جانے سے پیشتر علم الیقین کو حاصل کرنا ہے۔ ایک بار اس کی بھی تعریف ہو جائے کہ علم الیقین کس معنی میں علم الیقین ہے، اس کا جواب ہے اس لیے کہ اس سے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو علم الیقین کہا گیا۔ دوسرا سوال، ان شکوک و شبہات کے ہونے میں کیا نقصان ہے؟ جواب ہے کہ ان شکوک و شبہات کے ہونے میں بہت سے نقصانات ہیں، کہ شک و شبہ بیماری بھی ہے، کہ شک و شبہ گندگی بھی ہے، کہ شک و شبہ تاریکی بھی ہے، کہ شک و شبہ مردگی بھی ہے وغیرہ، اس میں بہت سے نقائص ہیں، لہذا ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اور ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ شیطان ہی سے شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، اور دین میں امام میں شک رکھنا باعث دوری ہے، اور دوری کس سے؟ رحمت سے، علم سے، ہدایت سے، امام سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دوری کا ایک مترادف کیا ہے؟ لعنت ہے۔ کس کی لعنت؟ خدا کی، پیغمبر کی، امام کی۔ آیا یہ لعنت ایک گالی کی صورت میں ہے؟ نہیں، یہ محض رحمت کے مرکز سے کسی کے دور ہونے کے معنی میں ہے۔ اگر دنیا میں کوئی انسان ایسا ہو کہ وہ خامخواہ لوگوں کو گالی دیتا ہے، گالی دیتا ہے، گالی دیتا ہے، اور اس نے ایسی ہی عادت بنا لی ہے۔ تو خواص تو خواص ہیں، عوام کی نظر میں بھی ایسا شخص ناپسندیدہ قرار پاتا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خدائے پاک و برتر کسی نافرمان شخص کے بارے میں ارادہ فرمائیں کہ وہ دور ہو جائے یا اس کو بد دعا دے؟ خدا کے وہاں نہ تو بد دعا ہے نہ کسی کو رحمت سے دور رکھنے کا ارادہ پایا جاتا ہے، وہ تو بہت ہی پاک ہے۔ پھر اس معنی کی طرف آتے ہیں تو لعنت کے کیا معنی ہیں؟ لعنت صورتحال کا تذکرہ ہے کہ کوئی شخص اپنی نافرمانیوں کی بنا پر مرکز رحمت سے دور ہو چکا ہے، تو یہ اس نے اپنے لیے ایک لعنت بنا لی ہے۔ میرا ایک سوال ہے اس سلسلے میں، کیا خداوند تعالی خلاف رحمت کوئی کام کرتا ہے؟ یہ بہت اچھی اصطلاح ہے، کیا خداوند تعالی خلاف رحمت کوئی کام کرتا ہے؟ کیا وہ ارادہ فرماتا ہے کہ کسی کو دور کرے؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ کسی پر تکلیف آئے؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص گمراہ ہو جائے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور اگر ایسا ہے تو قرآن میں خدا نے خود کیوں یہ فرمایا کہ یذل من یشاء و یهدی من یشاء؟ خدا جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہنے کو تو کہا، فرمانے کو تو فرمایا، لیکن ہم اس کی تاویل کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ برائی کا سبب شیطان ہے یا نفس امارہ ہے، ان دو برائی کے ذریعوں کو چھوڑ کر خدا نے کسی شخص کو کیسے گمراہ کر دیا؟ نہیں، یہ ہم سے ایک علمی امتحان ہے کہ ہم اس کی توجیہ کریں یا اس میں غور و فکر کریں، اور ٹھیک ٹھیک غور و فکر کر کے کون گمراہ کرتا ہے اس کو جانے، انسان کا اپنا نفس یا شیطان؟ یہ ایک بحث ہے کہ انسان کے گمراہ ہو جانے میں نفس کا ہاتھ ہے یا شیطان کا، تو خدا اس سے برتر ہے، اور خدا نے اپنی بادشاہی میں جو قانون رکھا ہے اور اس قانون کے اوپر کون ہے؟ خدا ہے۔ یہ ایک نسبت ہو گئی قانون کی وجہ سے، بغیر اس کے کہ خدا کسی کو گمراہ کرتا ہے نہ ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کے لیے بھی سورسز ہیں، گمراہی کے لیے بھی سورسز ہیں۔ تو ابھی سوال ہوا تھا، جب کوئی انسان گمراہ ہو جاتا ہے تو گمراہی کا اصل سبب نفس انسانی ہے یا شیطان ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے دانشمندی سے اس عقدے کو، اس گرہ کو کھولنا ہے، اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان خود ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ شیطان کے نام سے ایک ایسی قوت ہو جو انسان پر خامخواہ غالب آتی ہے؟ اگر کوئی ایسی قوت ہوتی اور جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا اور اس میں انسان کا ذرا بھی قصور نہ ہوتا، تو پھر قیامت کے دن جو گرفتاری ہوتی ہے وہ انصاف پر مبنی نہ ہوتی۔ انسان کہتا قیامت کی عدالت گاہ میں، اے پروردگار، تو نے ایک گمراہ کن قوت بنائی تھی، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود اس قوت نے ہم کو گمراہ کیا اور ہمارا بس نہیں چلتا تھا، تو کیا ایسے انسان کی یہ فریاد اور یہ دلیل صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں تو کہوں گا صحیح ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ شیطان برائی نام کوئی چیز ہے۔ آپ صفی اول کے مومنین کی حیثیت سے اس راز کو جان لیں، اور اس کے جاننے میں بڑا فائدہ ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور ان گناہوں کو شیطان پر ڈالتے ہیں اور خود آرام سے بیٹھتے ہیں، اس کی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے ہیں، یہ ان کی نامرادی ہے۔ یہ شیطان کیوں ہے؟ شیطان اس لیے ہے کہ جب انسان غفلت کرتا ہے اور چھوٹی سی یا بڑی سی نافرمانی کرتا ہے تو اس نافرمانی کو شیطان ملٹیپلائی کرتا ہے۔ یہ بہت بڑے راز کی بات ہے، کیونکہ اس کائنات میں کسی چیز کے ملٹیپلائی کرنے کا قانون ہے۔ نیکی بھی ملٹیپلائی ہوتی ہے، بدی بھی ملٹیپلائی ہوتی ہے۔ کتنی عمدگی سے یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی نافرمانی کی تھی انسان نے اور شیطان کو یہ اذن تھا کہ خود انسان جو بدی کو کریٹ کرتا ہے اس کو شیطان استعمال کرے، کیونکہ دوسری طرف سے فرشتے کو بھی یہ اذن ہے کہ مومن جو نیکی کرتا ہے اس کو ملٹیپلائی کرے۔ جیسے ایک شخص نے غفلت سے یا تجربے کے لیے ایک کانٹے کو اگایا یا کانٹوں کے بیجوں کو بویا، بیجوں میں کانٹے نہیں ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ان کے اندر کانٹے ہیں، وہ کانٹے اگے۔ جب اگے تو شروع شروع میں کانٹوں کا جھاڑ ایک پودا ہوتا ہے، نرم جیسا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں کانٹے پیدا ہوتے ہیں، ایک جنگل ہو گیا۔ پھر اس شخص کی راہ میں ادھر کانٹے، ادھر کانٹے، ہر جگہ پر کانٹے ہوں گے، کی چیزوں کے بڑھنے کا قانون ہے اس کائنات میں۔ ایک شخص نے پھول کے بیج بوئے، بیج تھوڑے ہوتے ہیں، چند ہوتے ہیں یا مٹھی بھر ہوتے ہیں، اس نے بوئے، دو سال کے بعد ایک بڑی آبادی پھولوں کی ہو گئی۔ دیکھا آپ نے کہ اس جہان میں یہ قانون ہے کہ نیکی بھی بڑھتی ہے اور بدی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو شیطان کا کچھ ایسا مسئلہ ہے۔ فائدہ اس بات میں ہے کہ ہم انسان کو ذمہ دار ٹھہرائیں، اپنے آپ کو ہر بات میں ذمہ دار ٹھہرائیں۔ یہ ہے امام عالی مقام کے مریدوں کا خاص طریقہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آج جو کلاس ہوئی وہ خوب تھی، خداوند کا شکر ہے، خداوند کا شکر ہے، خداوند کا شکر ہے۔